بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين. آج کی گفتگو کا عنوان ہے اہم فقہی علوم ایک تعارف. فقہی علوم سے مراد فقہ اسلامی کے وہ شعبے ہیں جو گزشتہ 1400 سال کے ارتقاء اور توسیع کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں. جیسے جیسے فقہ اسلامی کے مسائل اور معاملات پر غور ہوتا رہا، نئی نئی حکمتیں، نئے نئے شعبے اور نئے نئے مضامین سامنے آتے گئے. اگر انسانی زندگی میں تنوع ہے، اگر انسانی زندگی میں بوقلمونی ہے، اگر انسانی زندگی میں نئے نئے مسائل آئے دن سامنے آ رہے ہیں، تو پھر ان کے نئے نئے حل بھی سامنے آئیں گے، ان مسائل پر غور کرنے کے لیے نئے نئے جوابات بھی سامنے آئیں گے، اور جیسے جیسے یہ جوابات مرتب ہوتے جائیں گے نئے نئے شعبے اور علم کی نئی نئی شاخیں قائم ہوتی جائیں گی. ایسا ہر علم و فن میں ہوتا ہے. تفسیر اور علوم قرآن کے بعد میں ایسا ہی ہوا، حدیث اور علوم حدیث کے میدان میں ایسا ہی ہوا، اور انسانوں کی ہر ذہنی اور فکری کاوش میں ایسا ہی ہوتا ہے. چنانچہ فقہ اسلامی کے معاملات پر جب صحابہ اکرام کے زمانے سے غور و خوض شروع ہوا، تو تابعین کا زمانہ ختم ہونے سے پہلے فقہ اسلامی کے متعدد شعبے وجود میں آ گئے. تبا تابعین اور ان کے بعد آنے والے ائمہ مجتہدین نے جیسے جیسے فقہی مسائل و احکام پر غور و خوض کیا، ان کی توجہ نئے نئے حقائق کی طرف مبذول ہوتی گئی. ان نئے نئے حقائق کو آنے والوں نے مرتب کیا. اس نئی ترتیب کے نتیجے میں بہت سی ایسی شاخیں پیدا ہو گئیں جن کے مجموعے کو فقہ اسلامی کہا جاتا ہے. آج جب فقہ اسلامی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، تو اس سے مراد کوئی ایک علم یا کوئی ایک فن نہیں ہے، بلکہ وہ درجنوں علوم و فنون کا اور علم کی درجنوں شاخوں کا ایک مجموعہ ہے. یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہوا، بلکہ دنیا کی ہر متمدن اور مہذب قوم میں علم کی توسیع کی اور فکر کی گہرائی اور گیرائی کی ایسی مثالیں کثرت سے پائی جاتی ہیں. جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، فقہ سے مراد شریعت کے وہ احکام ہیں جو انسان کی عملی زندگی کو منظم اور مرتب کرتے ہوں، وہ احکام جو شریعت کے تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہوں. انسانی زندگی مختلف شعبوں میں تقسیم ہے. قرآن مجید نے ہر شعبے کے بارے میں ہدایات دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے میں صحابہ کرام کی تربیت فرمائی. ایسی چھوٹی سے چھوٹی چیزیں جو آج ہمیں چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، لیکن جن میں اللہ کی حکمت نے یہ مناسب سمجھا کہ انسانوں کی رہنمائی کی جائے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی رہنمائی کی. بعض ناقدر شناس اور نا شکر گزار لوگ احکام شریعت میں بعض اوقات معمولی اور پیش پا افتادہ چیزوں کو دیکھ کر یہ اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ ایک آسمانی شریعت میں یا فقہ اسلامی کے اتنے قابل احترام ذخیرے میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ معمولی چیزیں کیوں بیان کی گئی. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالی جو خالق کائنات ہے، وہ انسانوں کا خالق اور مالک ہے، وہ انسانوں کے ساتھ انتہائی شفیق اور رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، اپنی مخلوق سے انتہائی محبت کرتا ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس لیے جہاں جہاں اس کے علم میں یہ بات تھی کہ یہاں انسانوں کی عقل ان کی رہنمائی کرنے میں غلطی کر سکتی ہے، وہاں شریعت نے ایک ہدایت دے دی تاکہ انسانی عقل کو ایک راستہ مل جائے اور انسانی عقل اس غلطی کا ارتکاب نہ کر سکے. یہ اعتراض کہ شریعت میں چھوٹے چھوٹے معاملات پر رہنمائی کی گئی ہے شریعت کی اس حکمت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. یہ اعتراض آج سے نہیں ہو رہا بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں لوگوں نے کرنا شروع کر دیا تھا. سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنزیہ کہا کہ یہ تمہارے نبی تمہیں ہگنا موتنا اور استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں. حضرت سلمان فارسی نے انتہائی فخر سے جواب دیا جی ہاں انہوں نے ہمیں استنجے کے یاداب سکھائے ہیں, طہارت کے یاداب بتائے ہیں اور اپنے کو پاک صاف کرنے کا یہی اور یہ طریقہ بتایا ہے. اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ غلط فہمی آج کی نہیں ہے بلکہ یہ یہودی ذہن نے آج سے 1400 سال پہلے تراشی تھی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کے سامنے اس کو پیش بھی کیا تھا. انسانی زندگی بہت بڑے بڑے شعبوں میں تقسیم ہے. کچھ شعبے تو وہ ہیں جن کا تعلق عقائد اور جذبات و احساسات سے ہے. آج فقہ جس انداز میں ہمارے سامنے ہے اس کے دائرہ کار میں عقائد اور احساسات و عواطف نہیں آتے, جذبات اور رویہ اس کے دائرے سے باہر ہے. ایک زمانہ تھا کہ بعض فقہاء اسلام نے اس کو بھی فقہ میں شامل سمجھا, چنانچہ امام ابو حنیفہ سے جو تعریف فقہ منسوب ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی, معرفت النفس ما لہا وما علیہا, انسان کو اس بات کا علم کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں, اس کے حقوق کیا ہیں, اس معرفت کا نام فقہ ہے. اس میں سب چیزیں شامل ہیں, عقائد بھی شامل ہیں, جذبات و احساسات اور اخلاق و کردار بھی شامل ہیں. چنانچہ امام ابو حنیفہ نے جو کتاب لکھی سب سے پہلے الفقہ الاکبر کے نام سے, اس میں عقائد اور طرز عمل اور رویے کے بارے میں بہت سی ہدایات ہیں. بعد میں جب تخصص یعنی اسپیشلائزیشن کا دور زیادہ واضح ہو گیا تو پھر فقہ کی اصطلاح صرف ظاہری اعمال پر مبنی احکام کے لیے استعمال ہونے لگی. ظاہری اعمال بھی بے شمار ہیں, انسانی زندگی کے ہر گوشے میں ظاہری اعمال ہیں, بلکہ ظاہری اعمال ہی سے انسانی زندگی عبارت ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ انسانی زندگی کا ترتیب سے جائزہ لیں تو ترتیب میں سب سے پہلے طہارت کے مسائل آئیں گے, طہارت کے بعد نماز کا مسئلہ آئے گا, نماز کے بعد زکوٰۃ اور روزے کا مسئلہ آئے گا, پھر زکوٰۃ اور روزے کے بعد حج کا مسئلہ آئے گا. یہ وہ شریعت کے اسلام کے بنیادی ارکان ہیں جن سے ہر مسلمان کو واسطہ پڑتا ہے. باقی معاملات سے کسی مسلمان کو واسطہ پڑے یا نہ پڑے, 15-16 سال کی عمر میں ایک بچہ بالغ ہوا, ایک خاتون بالغ ہوئی, فرض کیجئے شادی کرنے کا موقع نہیں ملا تو آئلی زندگی کے مسائل کی ضرورت نہیں پڑی, یا کوئی شخص بڑھاپے میں مسلمان ہوا 50 سال کی عمر میں گھر والوں کو چھوڑ کے اسلام کے وطن میں آ کے بس گیا, دوبارہ ازدواجی زندگی کی ضرورت نہیں پیش آئی, 70 سال جیا 80 سال جیا, اس کے لیے بہت سے معاملات عملی مسائل نہیں ہیں. ایک شخص نے زندگی بھر اپنے باپ دادا کی میراث اور بچا ہوا پیسہ کھایا, اس کو کاروبار تجارت کی ضرورت نہیں پڑی تو تجارت کے احکام اس کے لیے غیر ضروری ہیں یا غیر اہم ہیں. لیکن عبادات کے احکام کسی مسلمان کے لیے غیر اہم نہیں ہیں, وہ اسے لازماً کرنے ہیں, نماز بھی پڑھنی ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے, روزہ بھی رکھنا ہے, اگر وسائل ہیں تو حج بھی کرنا ہے. اس لیے فقہ کا سب سے پہلا میدان عبادات ہے. عبادات سے مراد وہ تمام اعمال و احکام ہیں جن کا براہ راست مقصد, براہ راست کے لفظ پہ غور کیجئے گا, جن کا براہ راست مقصد اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنا ہے. یوں تو شریعت کے سارے احکام کا مقصد اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنا ہے. آپ بازار میں سودا خریدنے جائیں اور یہ خیال رکھیں کہ شریعت میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے, اس سے بھی تعلق مضبوط ہوتا ہے. آپ بچوں کی تربیت کریں اس خیال سے کہ اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرو, یہ خالص دنیاوی سرگرمی ہے لیکن اس سے بھی تعلق مضبوط ہوتا ہے. لیکن ان چیزوں کا براہ راست مقصود اور اصل حقیقی مقصود اللہ سے تعلق مضبوط کرنا اکثر و بیشتر نہیں ہوتا, کسی کا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا. لیکن نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج اور بقیہ عبادات کا مقصد صرف اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے اور کوئی نہیں ہے, اس لیے ان کو خالص عبادات کہا جاتا ہے. یہ فقہ اسلامی کا سب سے پہلا باب ہے. فقہ اسلامی میں عبادات کے ابواب فقہاء اسلام نے اتنی تفصیل اور دقت نظر سے مرتب کر دیے ہیں کہ آج کسی انسان کو دنیا کے کسی گوشے میں نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ کہ احکام معلوم کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی. اور آئے دن جیسے جیسے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں, روزانہ مسائل پیدا ہوتے ہیں, روزانہ سوالات پیدا ہوتے ہیں, اور آج کل کے اہل علم یا مستقبل کے اہل علم ان کا جواب اسی طرح دیں گے جیسے ماضی میں دیتے رہے ہیں. یہ فقہ اسلامی کا سب سے پہلا شعبہ ہے. فقہ کی اکثر کتابوں میں سب سے پہلے عبادات کی بحث ملے گی. عبادات کے بعد دوسرا بڑا شعبہ شخصی قوانین کا شعبہ ہے, جس کے لیے بعض فقہاء نے مناکحات کی اصطلاح استعمال کی ہے, یعنی نکاح اور اس سے متعلق آداب اور احکام. خاندان کا ادارہ وجود میں کیسے آئے, خاندان کا ادارہ جب وجود میں آ جائے تو اس کے قواعد اور احکام کیا ہوں گے, خاندان کے افراد کے آپس میں تعلق اور معاملات کی نوعیت کیا ہوگی, یہ وہ چیزیں ہیں جو احوال شخصیہ میں یا مناکحات میں زیر بحث آتی ہیں. قرآن مجید کا اگر آپ جائزہ لیں اول سے آخر تک ایک ایک صفحہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک نے سب سے زیادہ ان دو شعبوں پر زور دیا ہے. قرآن پاک کا سب سے زیادہ زور ان دو شعبوں پر ہے, عبادات پر اور مناکحات پر, یعنی شخصی قوانین پر. کم و بیش 150 آیات ہیں جو عبادات کے بارے میں ہیں, اور اتنی ہی 150 کے قریب آیات ہیں جو شخصی قوانین کے بارے میں ہیں, نکاح, طلاق, وراثت, وصیت کے بارے میں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ یہ دو شعبے وہ ہیں جو انسانی زندگی کو اس طرح منظم اور مرتب کرتے ہیں جس طرح اسلام چاہتا ہے, اس لیے سب سے زیادہ زور ان شعبوں میں دیا گیا ہے. بقیہ شعبے بھی عملی ہیں لیکن یہ دو شعبے وہ ہیں جن میں سے پہلا شعبہ انسانی فرد کی شخصیت کی تشکیل کرتا ہے اور دوسرا شعبہ اجتماعیت کی پہلی اینٹ کو بناتا ہے, یعنی خاندان. قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان کا ادارہ اسلام میں انتہائی بنیادی اہمیت رکھتا ہے. اگر خاندان کا ادارہ مضبوط ہے, اس کی بنیادیں گہری ہیں, اس کی اساس شریعت کے احکام پر ہے, خاندان کے افراد کے درمیان تعلق کی نوعیت اخلاقی اور روحانی ہے, حیا اور اسلام کے تصورات پر مبنی ہے, تو ایسے خاندانوں سے جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہ ایک اسلامی معاشرہ ہوگا. اسلامی معاشرہ ہی وجود میں لانا قرآن پاک کا مقصود ہے. امت مسلمہ کی تشکیل ہی انبیاء علیہ السلام کا مقصود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 5000 سال پہلے دعا کی تھی کہ ان کی میرے اولاد میں ایک نبی پیدا کر اور میری اولاد سے ایک امت مسلمہ پیدا فرما. دونوں پیغمبروں نے دعا کی تھی, من ذریتنا امت مسلمۃ لک. تو جس امت کی دعا 5000 سال پہلے کی گئی ہو, جس امت کی تیاری کے لیے یہ سارے 3500 سال گزرے ہوں, وہ امت اسلام کا بنیادی مقصود ہے. اس امت کا قیام شریعت کا بنیادی مقصود ہے. اس امت کے تحفظ کے لیے بہت سے احکام دیے گئے ہیں. جتنے اجتماعی احکام ہیں وہ امت کے تحفظ کے لیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اپنی راتیں دعاؤں میں اور آہوزاری میں بسر فرمائی. اس امت کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی قربانیاں دی. آپ کے علم میں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بقرعید کے موقع پر دو دمبوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے, ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو میرے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دمبے کی قربانی فرمائی تھی وہ میری طرف سے بھی تھی. حضور نے میری طرف سے دمبے کی قربانی فرمائی تھی لیکن میں بھی امت میں شامل ہوں, اس کا 1 ارب 10 ارب 1 خرب حصہ مجھے بھی ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو یہ اختیار دیا کہ کوئی ایک دعا ایسی قبول کرو جو فوراً منظور کر لی جائے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے, سنت ہے کہ وہ دعا قبول کرنے میں خاص ضابطے کی پابندی کرتا ہے. اس نے اپنے لیے ایک ضابطہ بنایا ہے, اس ضابطے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. لیکن اس ضابطے سے استثنا کرتے ہوئے کم از کم ایک موقع ہر پیغمبر کو دیا گیا کہ آپ اس وقت جو کہیں گے وہ فوراً کر دیا جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہر پیغمبر نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اٹھایا. صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے کس موقع کے لیے یہ دعا کی, آپ نے کیا دعا فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس موقع کو آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے, میں روز آخرت اپنی امت کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا وعدہ کیا ہے, تو جب ایک دعا کا وعدہ کیا ہے تو میں روز قیامت پوری امت کے لیے دعا کروں گا. اس امت کے تحفظ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک ان افراد کی تربیت و تشکیل جن سے یہ امت وجود میں آئے گی، اور اس اینٹ کی ساخت اور اس پہلے یونٹ کی تشکیل جو امت کی اجتماعیت میں پہلا قدم ہے، یعنی خاندان. اس لیے قرآن مجید میں جتنے احکام ہیں، جو عملی احکام ہیں، اس کا خاصا بڑا حصہ کم و بیش 150 آیات فرد کے بارے میں ہیں. اس لیے کہ عبادات فرد انجام دیتا ہے. حج میں اپنے لیے کروں گا، آپ اپنے لیے کریں گی. نماز میں اپنے لیے پڑھوں گا، آپ اپنے لیے پڑھیں گی. روزہ میں اپنے لیے رکھوں گا، آپ اپنے لیے رکھیں گی. اس کے بعد خاندان کا ادارہ ہے، جس کے تحفظ کے لیے شریعت نے اتنے تفصیلی احکام دیے ہیں کہ قرآن مجید کی 150 کے قریب آیات صرف احوال شخصیہ کے بارے میں ہیں. یہاں تک کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ انسانوں کی آزمائش کے لیے، انسانوں کو جانچنے کے لیے کہ وہ کس حد تک عقیدے پر پختہ ہیں، اسلام یا توحید پر کتنے مضبوطی کے ساتھ کاربند ہیں، ایک آزمائش کے طور پر دو فرشتوں کو بھیجا، جنہوں نے کہا کہ ہم جادو سکھاتے ہیں، سیکھنا چاہو تو سیکھو. انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم فرشتے ہیں. دیکھنا یہ تھا کہ کتنے لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں، کتنے بچتے ہیں، پیغمبروں کی تربیت، انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا کتنا اثر باقی ہے، اور کتنی جلدی یہ ایک ایسی چیز کو سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جس کو انبیاء علیہ السلام نے منع فرمایا تھا. اور جادو جو آزمائش کے لیے اتارا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی ایسا منتر یا کوئی ایسی پھونک تھی جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا ہو جاتی تھی. ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، یہ چیز ہے جس کو قرآن پاک نے کفر سے تعبیر کیا ہے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یہ کفریہ حرکت جو لوگوں نے سیکھی، یہ ساحرانہ کافری یا کافرانہ سہرکاری یہ تھی کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے. گویا یہ اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن مجید نے اس واقعے کو ریکارڈ کیا ہے کہ پڑھنے والے یہ اندازہ رکھیں کہ خاندان کے درمیان تعلق اور استواری کی کیا حیثیت ہے. احوال شخصیہ یا شخصی قوانین میں بنیادی طور پر چار چیزیں زیر بحث آتی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ خاندان کا ادارہ وجود میں کیسے آئے. خاندان کا ادارہ وجود میں آئے گا ایک میثاق کے ذریعے. قرآن مجید میں معاہدے کے لیے عقد کی اصطلاح بھی آئی ہے، عہد کی اصطلاح بھی آئی ہے، میثاق کی اصطلاح بھی آئی ہے. عقد تو کہتے ہیں عام شہری یا دیوانی معاہدے کو، ایک سول کانٹریکٹ کو. عہد ذرا اس سے بڑا لفظ ہے جس میں ایک سول کانٹریکٹ کے ساتھ ساتھ ایک گہرا وعدہ یا کمٹمنٹ بھی موجود ہو. لیکن میثاق کا لفظ بہت گہرے اور پختہ وعدے کے لیے استعمال ہوا ہے، یہاں تک کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو وعدہ ہے اس کے لیے میثاق کی اصطلاح آئی ہے. جہاں روزے الست کا ذکر ہے وہاں میثاق کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے. اللہ تعالی نے بنی آدم سے میثاق لیا، گہرا وعدہ لیا کہ وہ کیا رویہ اور کیا طرز عمل اختیار کریں گے. وہ اصطلاح جو اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کے لیے استعمال ہوئی ہے، وہی اصطلاح شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے. بلکہ محض اس پہ اکتفا نہیں کیا قرآن مجید نے، قرآن مجید نے میثاق کے ساتھ غلیظ کا لفظ استعمال کیا ہے. وَقَدْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. غلیظ کے وہ معنی نہیں جو اردو میں ہیں، غلیظ کے معنی انتہائی مضبوط، انتہائی دیرپا، انتہائی سخت اور انتہائی موٹی چیز جو توڑی نہ جا سکے، جس کو نظروں سے اوجھل نہ کیا جا سکے، جس کو نظر انداز نہ کیا جا سکے. یہ معنی ہے غلیظ کے، ناقابل شکست. یعنی تمہارے اور تمہاری بیویوں کے درمیان ناقابل شکست ایک میثاق موجود ہے. اللہ تعالیٰ یہ میثاق قائم کرنا چاہتا ہے. اس لیے ادارہ خاندان پر بڑا زور دیا گیا کہ یہ وجود میں کیسے آئے، اور وجود میں آنے کے بعد پھر اس کے نتیجے میں جو حقوق و فرائض پیدا ہوں وہ کیا ہوں، حقوق و فرائض پر عمل درآمد کا طریقہ کار کیا ہو، کیسے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ افراد خاندان کے حقوق و فرائض محفوظ ہیں، ان کی پاسداری کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی. پھر اگر کسی وجہ سے ادارہ خاندان کامیاب نہ ہو سکے، کسی وجہ سے بالآخر فریقین یہ محسوس کریں کہ وہ اللہ کی حدود اور شریعت کے مطابق اس عہد کا پاس نہیں کر سکے جو انہوں نے کیا تھا تو اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ ختم کرنا بھی ایک ادب اور اخلاق کے مطابق ہونا چاہیے. قرآن پاک میں ہے کہ اگر ساتھ رہو تو اچھے طریقے سے ساتھ رہو, الگ رہو تو پھر اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ. ایک شریفانہ انداز سے, ایک بھلے اور معقول اور با اخلاق با کردار انسان کے طور پر الگ ہو جاؤ. لڑ جھگڑ کے الگ مت ہو, اپنے گندے کپڑے سڑک پر مت دھو, اپنے آپس کے اختلافات کو مجمع کے سامنے بیان نہ کرو, اتفاق رائے سے, خاموشی سے, احترام کے ساتھ, عزت آبرو کے ساتھ الگ ہو جاؤ. جب الگ ہو جاؤ تو پھر اخلاق اور شریعت کے احکام کی پیروی کرو, دونوں ایک دوسرے کے معاملے میں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کی پیروی کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ ادارہ خاندان کے نتیجے میں جائیداد پیدا ہوگی, اس میں سے کچھ جائیداد مشترک بھی ہوگی. اگر آج مشترک نہیں ہے تو کل مشترک ہو جائے گی. اس کے لیے اسلامی شریعت نے وصیت کے احکام دیے ہیں. وصیت کے احکام کا بنیادی کلیہ یہ ہے جو شریعت کے احکام کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جس چیز کا فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں یا اٹھا سکتے ہیں اس چیز کی ذمہ داری بھی آپ کو اٹھانی پڑے گی, یا آپ تیار رہیے اٹھانے کے لیے. اگر آپ کسی شخص کی کمزوری یا ناداری یا بڑھاپے یا بیماری میں اس کے مسائل و معاملات کے ذمہ دار ہیں اور شریعت یہ ذمہ داری آپ پہ عائد کرتی ہے, تو اگر اس شخص کا کوئی طریقہ ہو وہ چھوڑ کر چلا جائے تو اس میں آپ کو حصہ ملنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب وہ مشکل مصیبت میں ہو تو ساری ذمہ داری آپ پر آ جائے, اور اگر اس کے پاس کوئی جائیداد یا مال و دولت ہو اسے آپ کو حصہ نہ ملے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. الخراج بالزمان, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. فائدہ اور تاوان دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. فائدہ اور لائبلٹی یا ذمہ داری دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. جہاں ذمہ داری ہوگی وہاں فائدہ بھی ہوگا, جہاں فائدہ ہوگا وہاں ذمہ داری بھی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کا فائدہ اٹھانے کے لیے تو آپ آگے آگے رہیں اور اس کا تاوان یا ذمہ داری کا موقع ہے تو آپ پیچھے نظر آئیں, یا جب ذمہ داری کا موقع ہے تو آپ کو آگے کر دیا جائے, جب فائدے کا موقع ہے تو آپ کو پیچھے کر دیا جائے. یہ شریعت کے عدل و انصاف کے خلاف ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. نفقے کی ذمہ داریاں ہیں کہ فلاں کی ذمہ داری ہے, فلاں کی ذمہ داری ہے, فلاں کی ذمہ داری ہے. باپ کے ذمہ ہے کہ بچوں کا نفقہ دے, باپ کے ذمہ ہے کہ بیوی کا نفقہ برداشت کرے, باپ کے ذمہ ہے کہ اپنے نابالغ بچوں کا یا بالغ بچوں کا جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو نفقہ برداشت کرے. اگر یہ ذمہ داری باپ کی ہے تو اگر بچے کوئی چھوڑ کے مرے ہیں اور باپ زندہ موجود ہے تو باپ کو ملنا چاہیے. اگر باپ بوڑھا ہے اور بچے بڑے ہیں, بچوں کی ذمہ داری ہے کہ بوڑھے باپ ان کے اخراجات برداشت کریں. اگر بوڑھا باپ مر گیا چھوڑ کے مرا ہے تو بچوں کو ملنا چاہیے. یعنی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے شریعت نے وراثت کے احکام دیے. وراثت کے احکام میں دنیا کے ہر نظام قانون نے ناانصافیاں کی ہیں. دنیا کے ہر مذہب نے, ہر ثقافت اور ہر تہذیب نے اس میں ٹھوکریں کھائی ہیں. ہماری بہت سی بہنیں مغرب سے آنے والی ہر چیز کو وہی آسمانی کے برابر سمجھتی ہیں. پتہ نہیں ان میں سے کتنوں کے علم ہے, ان میں سے کتنوں کو یہ بات معلوم ہے کہ مغرب میں آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو قانون کے مطابق خواتین کا حصہ نہیں ملتا. ایک طبقہ ایسا ہے جس میں بائی لا خواتین کو کوئی شیئر نہیں ملتا, ایک پیسہ بھی نہیں ملتا. بہت سی خواتین کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ قرآن پاک نے عورتوں کا حصہ بازے کا آدھا رکھا ہے, اس پہ اعتراض بھی کرتی ہیں, لیکن وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ وہاں عورتوں کو محروم کیوں کیا گیا. وہاں پرائمو جینیچر کا اصول ہے. پرائمو جینیچر کے معنی یہ ہے کہ سب سے بڑا بیٹا وارث ہوگا, بس فل اسٹاپ. سب سے بڑے بیٹے کے علاوہ ہر شخص محروم ہے, سب سے بڑے بیٹے کو ملے گی ساری جائیداد. یہ پہلے پورے انگلستان میں اور پورے یورپ میں 100% جاری تھا, اب پچھلے 50-60 سالوں سے اس کا دائرہ ذرا محدود ہو گیا ہے. لیکن اب بھی جتنے وہاں کے لارڈز, جتنے وہاں کی لینڈڈ ایرسٹوکریسی, جتنے وہاں کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اسی قانون کے پیرو ہیں. ہندوستان میں بھی یہ قانون انگریزوں کے زمانے میں موجود تھا, اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا, کبھی کسی کو یہ برا نہیں لگا, اس لیے کہ انگریزوں کے ہاں ایسا ہوتا ہے. اسلام کی ہر چیز اعتراض کے قابل معلوم ہوتی ہے سوچے سمجھے بغیر. چوتھا شعبہ ہے وصیت کا, وراثت تو شریعت کے احکام کے مطابق جن جن کے حصے قرآن پاک نے مقرر کر دیے ان کو ملیں گے. حصے مقرر کرنے میں یہ پیش نظر رکھا گیا ہے کہ کس کی ذمہ داری کیا ہے. جس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کو حصہ زیادہ ملے گا, جس کی ذمہ داری کم ہے اسے کم ملے گا. بعض جگہ عورتوں مردوں کا دونوں کا برابر ہے. فلیکل واحد منہ مسودس, دونوں کو چھٹا ملے گا, ماں کو بھی چھٹا باپ کو بھی چھٹا, یہاں برابر ہے. بعض جگہ عورتوں کو زیادہ ملے گا مردوں کو کم ملے گا, بعض جگہ مردوں کو زیادہ ملے گا عورتوں کو کم ملے گا. ایک مرتبہ کم از کم سورہ نساء کا یہ رکو کسی اچھی تفسیر کے ساتھ پورا پڑھ لیں اول سے لے کے آخر تک, تو احکام کی مختلف شکلیں معلوم ہو جائیں گی. اور یہ اعتراض کہ عورتوں کا حصہ ہمیشہ آدھا ہے اس کی کمزوری واضح ہو جائے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے, بعض اوقات نہیں موقع ملتا. ایک شخص کو اللہ نے بڑے وسائل دیے ہیں, دولت دی ہے, وہ چاہتا ہے کہ کوئی ادارہ قائم کر دے, کوئی وقف قائم کر دے, غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کر دے. زندگی میں نفس بہکاتا ہے, شیطان بہکاتا ہے, نہیں کر سکتا, مرنے کے قریب جی چاہتا ہے کہ کچھ کر دے. اب اس موقع پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کے ذہن میں اپنی اولاد کے بارے میں, رشتہ داروں کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. میرے بڑھاپے میں اس نے خدمت نہیں کی جتنی کرنی چاہیے, میرے ساتھ فلاں کام نہیں کیا, میرے ساتھ یہ نہیں کیا. انسان کے دماغ میں چیزیں آ جائیں تو شیطان اسے غلط راستے پر ڈال دیتا ہے. تو بہت سے لوگوں میں یہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو وراثت سے محروم کر دیں, ڈس انہیریٹ کر دیں, جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. یہ جو اخباروں میں آتا ہے کہ میں نے آنکھ کر دیا, بالکل فضول اور بیکار ہے, اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں. کسی کو اختیار نہیں ہے کسی کو آنکھ کرنے کا. شریعت نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ جو حصہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یا اللہ کے رسول نے بیان کیا اسے کسی کو محروم کر دے. کوئی 10 اشتہار دیا کرے, 20 اشتہار دیا کرے. عدالتوں نے کئی مرتبہ طے کیا ہے کہ یہ سب فضول چیز ہے, اس کا کوئی قانونی وجود نہیں, لیکن پھر بھی لوگ غصے میں آ کے اخباروں میں چھاپ دیتے ہیں, عملاً شاید محروم بھی کر دیتے ہوں. لیکن یہ گنجائش شریعت میں رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نیک کام کرنا چاہے تو ایک تہائی کی حد تک وہ نیک کام کر سکتا ہے, دو تہائی حصہ رشتہ داروں کا, ایک تہائی وہ نیک کام کرنا چاہے, کسی کام کے لیے وسیط کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ضرورت مند بھی ہیں, محتاج بھی ہیں, لیکن وہ دیگر ورثہ کی موجودگی میں ان کو حصہ نہیں مل سکتا. شریعت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہے اس کو پہلے ملے گا اور دور والے کو نہیں ملے گا. زیادہ دور والے کو نہیں ملے گا, کم دور والے کو ملے گا. میت سے جتنا قرب جس کو ہے اس کے حساب سے اس کے حصے مقرر ہیں. یہ ایک فطری بات ہے, نیچرل سی بات ہے. جتنا تعلق ہوگا آپ کو اپنے والد اور والدہ سے اور دادا اور دادی سے, اتنا تعلق پردادا سے نہیں ہو سکتا. جتنا تعلق اپنے سگے بھائی بہنوں سے ہے وہ پردادا کی اولاد سے نہیں ہو سکتا. اس فطری چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے شریعت نے وراثت کے احکام دیے ہیں. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ قریبی رشتے دار ہے اور وہ کسی اقرب رشتے دار کی موجودگی کی وجہ سے حصے دار نہیں بن سکتا, تو آپ اس کے لیے وصیت کر دیں, اس کی گنجائش موجود ہے. ایک تہائی کی حد تک گنجائش شریعت نے رکھی ہے, تین میں سے ایک حصہ. یہ احوال شخصیہ کا چوتھا بڑا میدان ہے. یہ چار چند جزوی معاملات کے ساتھ جن کا انہی میں سے کسی سے تعلق ہے, یہ اسلام کے آئل قانون کی تشکیل کرتے ہیں. یہ فقہ اسلامی کا دوسرا بڑا حصہ ہے. تیسرا بڑا حصہ وہ ہے جس کو مغربی قانون کی اصطلاح میں ہم سول لا کہہ سکتے ہیں, یعنی اسلام کا دیوانی قانون. دیوانی قانون جو فقہ اسلامی کی اصطلاح میں معاملات کہلاتا ہے, معاملات کے لفظی معنی تو ڈیلنگز یا ٹرانزیکشنز کہیں, لیکن اصطلاحی اعتبار سے معاملات کے معنی فقہ اسلامی کا وہ حصہ جو دو افراد کے درمیان لین دین کے قواعد کو منظم کرتا ہو, دو یا زیادہ, ایک گروہ یا دوسرا گروہ, ایک فرد یا دوسرا فرد. اس میں لین دین کے تمام طریقے, لین دین کن چیزوں کا ہوگا ان چیزوں کا بیان, دولت کیا ہے, دولت کا تصور اسلام میں کیا ہے, دولت کا حصول کیسے ہوتا ہے, دولت کا انتقال کیسے ہوتا ہے, ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے, دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان عقد یا معاہدہ کیسے وجود میں آتا ہے. یہ ایک سمندر ہے, ایک بحر لا متناہی ہے جو فقہ اسلامی کے نام سے ہمارے سامنے موجود ہے. 1400 برس سے اس میں مسلسل ارتقا ہو رہا ہے, اس لیے کہ کاروبار کی نئی نئی شکلیں وجود میں آ رہی ہیں, تجارت کے نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, نئے نئے احکام روز پیدا ہو رہے ہیں. پچھلے 50 سال میں جو اسلام کا قانون تجارت اور قانون معاملات وجود میں آیا ہے وہ ایک نئی انداز کا نظام ہے. سابقہ طریقوں سے ایک منفرد نوعیت کے خصائص اس میں پائے جاتے ہیں. یہ وہ ایریا ہے جو پھیلتا رہے گا مسلسل. جیسے جیسے انسان دنیا میں رہیں گے ان کی ضروریات پیدا ہوتی جائیں گی, ان کے احکام مرتب ہوتے جائیں گے اور نئے نئے شعبے بنتے جائیں گے. اس فقہ معاملات کے اندر ذیلی شعبوں کا اگر بیان ہو تو وہ درجنوں ہیں. درجنوں تو بڑے بڑے ہیں, ذیلی شعبے اگر چھوٹے چھوٹے بھی شمار کیے جائیں تو وہ سینکڑوں ہیں. خود مثلا آج کل بینکاری کی بات ہو رہی ہے, اسلام کا نظام بینکاری, اس پر مختصر سی بات آگے چل کر کروں گا. بینکاری میں ذیلی شعبے کئی ہیں, زر کا نظام ہے, فسکل سسٹم ہے. شریعت کی روشنی میں زر کسے کہتے ہیں, زر کے احکام کیا ہیں, زر کے لین دین کے آداب کیا ہیں. جتنا غور کرتے جائیں تو آپ کو ایک تہ میں سے دوسری تہ, دوسرے میں سے تیسری چوتھی نکلتی چلی جائے گی. اس لیے کہ انسانی اعمال اور انسانی تصورات اور خیالات لامتناہی ہیں, ان کے حل بھی لامتناہی ہیں. یہ انہی 4400 نصوص میں سے چیزیں نکل رہی ہیں. اس سمندر کو دیکھیں, اس چشمے کو دیکھیں کہ وہ اب تک اسی طرح جاری اور ساری ہے. دنیا کی ہر کتاب ایگزاسٹ ہو جاتی ہے, دنیا کی ہر تحریر پرانی ہو جاتی ہے, 150 سال کے بعد اس میں جان نہیں رہتی. جو کچھ اس میں سے نکلنا ہوتا ہے نکل جاتا ہے, پھر وہ آثار قدیمہ میں شامل ہو جاتی ہے. قرآن کے یہ نصوص ایسے ہیں کہ آج تک اس سے یہ مسائل اور احکام نکلتے چلے آ رہے ہیں. معاملات کے دو سطحیں ہوتی ہیں یا دو قسمیں ہوتی ہیں. معاملات کچھ تو وہ ہیں جس کے نتیجے میں کوئی قانونی حق یا ذمہ داری یا لائبلٹی وجود میں آتی ہے. میں ایک مثال دے کے بیان کرتا ہوں. میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنا چشمہ مجھے فروخت کر دیجئے, اور آپ کہیں کہ جی 500 روپے میں لے لو. میں 500 روپے دینے کا وعدہ کر کے چشمہ آپ سے لے کے چلا جاؤں اور آپ کو خدا نخواستہ پیسے نہ دوں, تو آپ جا کے عدالت میں شکایت کریں تو عدالت مجھے مجبور کرے گی کہ میں آپ کو 500 روپے ادا کروں. اس لیے کہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرو, اگر کوئی چیز خریدو تو اسے قیمت ادا کرو. یہ معاملات کی ایک قسم ہے جس کو معاملات کہتے ہیں. لیکن جس شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کا حق آپ کو ادا کر دوں, اسی شریعت میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو یہ چاہیے, یہ بھی حکم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. آپ میرے گھر ملنے کے لیے آئیں, میں آپ کو کھڑے کھڑے رخصت کروں, جی کیا ہے فرمائیے. آپ پوچھیں ایک مسئلہ پوچھنا ہے, جی پوچھیے. اور نہ گھر میں بٹھاؤں, نہ پانی, نہ شربت, نہ چائے, نہ, اور آپ کو رخصت کر دوں, تو آپ کہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے, شریعت میں حکم تھا مہمان کی تکریم کرو, میری تکریم نہیں ہوئی. آپ عدالت میں جا کے شکایت کریں تو عدالت شکایت سنے گی؟ عدالت شکایت نہیں سنے گی. اس کے معنی یہ ہے کہ انسانوں کے آپس میں معاملات اور ڈیلنگ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے حکم دونوں کا شریعت نے دیا ہے, دونوں پر عمل کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. لیکن ایک قسم وہ ہے جس میں وہ حقوق و فرائض پیدا ہوتے ہیں جو عدالتوں کے ذریعے قابل نفاذ ہیں. ایک قسم وہ ہے جس سے وہ حقوق و فرائض پیدا ہوں جو عدالتوں کے ذریعے قابل نفاذ نہیں ہیں. دوسرے کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ فقہ التعامل الاجتماعی یا فقہ معاشرت ہے. فقہ معاشرت کہ انسان جب آپس میں معاشرتی طرز عمل اختیار کریں, ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی رویہ رکھیں, تو وہ کن آداب کے پابند ہوں. یہ فقہ اسلامی کا حصہ ہیں, یہ میرے اور آپ کے لیے واجب التعمیل ہیں. کہیں واجب ہیں, کہیں مستحب ہیں, کہیں مندوب ہیں, وہ درجات ان میں بھی ہیں. لیکن ان میں عدالتوں کو یا ریاست کو مداخلت کا حق نہیں ہے. عدالت قانون بنا دے کہ قانون مہمان نوازی, کہ چونکہ شریعت نے مہمان نوازی کا حکم دیا ہے لہٰذا حکومت قانون بناتی ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اسے چائے ضرور پلاؤ یا ٹھنڈا پلاؤ, یا ایسی کوئی چیز شریعت کے تقاضے میں نہیں ہے. شریعت نے نہیں کہا کہ آپ اس کو قانون کے ذریعے نافذ کروائیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاق سے, تربیت سے, معاشرے سے, ماحول سے پیدا ہوتی ہیں. پھر ان میں افراد کے درمیان تفاوت ہوتا ہے. شریعت کا نظام چونکہ انتہائی فطری اور نیچرل ہے, انسانی مزاج اور نفسیات کے مطابق ہے, اس لیے جہاں بیئر منیمم سے کام چل سکتا ہو, جہاں بیئر منیمم کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہو, یعنی ویئر دا بیئر منیمم از آئیڈینٹیفائیبل, از کوانٹیفائیبل, جہاں کسی کے حق کو کوانٹیفائی کیا جا سکتا ہو, وہاں تو عدالتوں کو مداخلت کا اختیار ہے. لیکن جن چیزوں کا تعلق انسان کے اپنے سبجیکٹو فیصلے پر ہو, جہاں اصل حکم کو کوانٹیفائی نہ کیا جا سکتا ہو, ہر شخص اپنے سبجیکٹو فیصلے سے اسے کوانٹیفائی کرے, وہاں عدالتوں کو مداخلت کا اختیار نہیں ہے. اللہ نے بعض انسان بخیل بنائے ہیں, بعض سخی بنائے ہیں, بعض بہت سخی بنائے ہیں. اب ہر شخص مہمان کی تکریم کا اپنا تصور رکھتا ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مہمان کی تکریم کے کم سے کم معنی یہ ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. مہمان کی تکریم کے ہزاروں مفہوم ہیں، اور ہر شخص اپنی ثوابدید سے جو مفہوم قرار دے گا وہ صحیح ہوگا. لیکن چشمے کی قیمت کے 500 روپے کی ایک کوانٹیفائبل چیز ہے، نہ 510 ہو سکتے ہیں نہ 490 ہو سکتے ہیں. 490 ہوں گے تو آپ کا حق متاثر ہوگا، 410 ہوں گے تو میرا حق متاثر ہوگا. لا تظلمون ولا تظلمون، جتنا لیا ہے اتنا ہی دو. چونکہ اس پر عمل درآمد ایک کوانٹیفائبل انداز میں ممکن ہے، اس لیے یہ چیزیں عدالتوں کے دائرہ کار میں ہیں. جو چیزیں کوانٹیفائبل نہیں ہیں اور سبجیکٹو فیصلے پر مبنی ہیں، وہ عدالتوں کے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں، وہ انسان خود طے کریں. اب آپ دیکھیں کتنی فطری اور نیچرل بات ہے کہ حکم شریعت کے دونوں ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں پوچھے گا قیامت کے دن. مہمان کے ساتھ روگردانی کی تو اس کا بھی سوال ہوگا کہ فلاں بھائی یا بہن آیا تھا، اس کے تم نے عزت نہیں کی حالانکہ تمہیں عزت کرنے کا حکم دیا گیا تھا. یہ وہ چار شعبے ہیں، یعنی فقہ العبادات، فقہ المناکحات، فقہ المعاملات، فقہ الاجتماع یا فقہ معاشرت. عربی میں معاشرت نہیں بولتے، اجتماع کہتے ہیں. اردو میں اجتماع کہتے ہیں لوگوں کے جمع ہونے کو، اصطلاح کا فرق ہے. فقہ معاشرت آپ کہہ سکتے ہیں، یا سوشل فقہ اس کو انگریزی میں کہہ لیں. یہ چار شعبے فقہ اسلامی کے چار بڑے بنیادی میدان ہیں. ان میں آپ غوطہ لگائیں اس سمندر میں تو آپ کو ہزاروں اور لاکھوں موتی اس میں ملیں گے، کہ اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولوے لالا. سینائی کے ادب سے میں نے غواسی نہ کی ورنہ، ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولوے لالا. پانچواں شعبہ ہے جس کو آج کل کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا دستوری اور انتظامی قانون. اسلامی شریعت، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ امت کے قیام کی تعلیم دی ہے. امت مسلمہ کی تشکیل قرآن مجید کا مقصود اولین ہے. قرآن مجید کا سب سے پہلا اور اولین اجتماعی ہدف ہے، دا فور موسٹ سوشل آئیڈیل، یہ امت کا قیام ہے. امت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بین الاقوامی ہیں، بین الانسانی ہیں. پوری دنیا کے سامنے امت مسلمہ کو حق کی گواہی دینے کا حکم ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے گواہ ہوں گے، اس طرح سے مسلمان بقیہ انسانوں کے گواہ ہوں گے. تو امت مسلمہ کا ایک عالمگیر کردار، ایک جہانی اور ایک بین الانسانی کردار قرآن پاک میں جا بجا بیان ہوا ہے. یہ جو کردار ہے، اس کردار کی انجام دہی کے لیے امت مسلمہ کی وحدت کا تحفظ ضروری ہے. امت مسلمہ کو وسائل درکار ہیں، ان وسائل میں سے ایک وسیلہ حکومت اور ریاست بھی ہے. جب تک ریاست اور حکومت کی طاقت میسر نہیں ہوگی، امت مسلمہ بہت سے کام نہیں کر سکتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن، کہ اللہ تعالی بہت سی چیزیں جو روکنے کی ہیں وہ حکومتی اقتدار کے ذریعے روکتا ہے، قرآن مجید کے ذریعے نہیں روکتا. قرآن مجید ذہن سازی کرتا ہے، قرآن مجید تربیت کرتا ہے، لیکن کوئی اتنا بدنصیب ہو کہ اس کی ذہن سازی نہ ہو، اتنا بد کردار ہو کہ اس کی کردار سازی نہ ہو سکے، تو وہاں پھر حکومتی اقتدار اور اختیار سے کام لیا جائے گا. قرآن مجید تربیت دیتا ہے کہ ایک دوسرے کی جان و مال کا تحفظ کرو، ایک انسان کی جان کو ساری انسانیت کی جان سمجھو، لوگوں کے مال اور جائیداد کو اپنے مال اور جائیداد کی طرح مقدس سمجھو. لیکن یہ تربیت کوئی حاصل نہ کرے اور لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچائے تو اس کو سزا دی جائے گی. قرآن پاک میں سزا کا حکم ہے، قصاص کا بھی ہے، چوری کی سزا کا بھی ہے. یہ سزا کون دے گا؟ افراد تو نہیں دیں گے. آپ کو تو اختیار نہیں مجھے کہ ہم ایک گنڈاسا رکھیں اور کوئی چوری کرتا پایا جائے تو اس کا ہاتھ اس طرح کاٹ دیں جیسے قصائی دمبا کاٹتا ہے. یہ تو حکومتوں کے کرنے کا کام ہے. گویا قرآن پاک کے بعض احکام وہ ہے جن پر عمل درآمد کے لیے حکومت ناگزیر ہے. حکومت ہوگی تو اس پہ عمل درآمد ہوگا، حکومت نہیں ہوگی تو عمل درآمد نہیں ہو سکے گا. جب عمل درآمد نہیں ہوگا تو جس طرح کی تربیت قرآن پاک کرنا چاہتا ہے وہ وجود میں نہیں آئے گی. وہ تربیت وجود میں نہیں آئے گی تو امت مسلمہ میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. امت مسلمہ میں خرابیاں پیدا ہوں گی تو قرآن پاک کے اہداف اور مقاصد کی تکمیل نہیں ہوگی. اس لیے امت کو ضرورت ہے ایک وسیلے کے طور پر، ایک ذریعے کے طور پر، کہ امت کی ایک ریاست بھی ہو. ریاست جب بنے گی تو اس کا قانون بھی ہوگا، اس کا ایک نظام ہوگا، اس کی ہدایات اور احکام ہوں گی، بنیادی تصورات ہوں گے، اس پر ایک گفتگو الگ سے کریں گے. یہ جو قواعد ضوابط ہیں اس کے لیے فقہاء اسلام نے اصطلاحیں استعمال کی ہیں, سیاست شرعیہ, سیاست شرعیہ یا احکام سلطانیہ. بعض حضرات نے سیاست شرعیہ کے نام سے کتابیں لکھی ہیں, بعض نے احکام سلطانیہ کے نام سے لکھی ہیں. علامہ ماوردی جو مشہور شافعی فقیہ ہیں, قاضی ابو الحسن ماوردی, ان کی کتاب احکام سلطانیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے. علامہ ابن تیمیہ کی ایک مشہور کتاب سیاست شریعہ کے نام سے ہے, اس میں یہی مسائل زیر بحث آئے ہیں کہ اسلامی ریاست کے بنیادی احکام کیا ہیں اور ریاست کے اداروں کو کیسے وجود میں لایا جائے اور کیسے مرتب کیا جائے. فقہ اسلامی کا چھٹا بڑا حصہ ہے جنایات, یعنی اسلام کا فوجداری قانون. جہاں انسان ہوں گے وہاں غلطیاں بھی ہوں گی, غلطیوں سے پاک اور 100% مبرہ کوئی معاشرہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایسے جذبات اور رجحانات رکھے ہیں کہ وہ غلطی کرتا ہے. کلکم خطاؤن, تم میں سے ہر ایک غلطی کرنے والا ہے. وخیر الخطائین التوابون, غلطی کرنے والوں میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کرتے ہوں, لیکن کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو توبہ نہ کرتے ہوں, ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ان کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ کیا چیز جرم ہے اور اگر کوئی چیز جرم ہے تو اس کی سزا کیا ہے. اس میں شریعت نے ایک بہت تفصیلی ہدایت نامہ دیا ہے جس پر آگے چل کے ایک دن گفتگو ہوگی. یہ ایک انتہائی مربوط, انتہائی منظم اور انتہائی متوازن نظام ہے جس میں جرم اور سزا کے بنیادی تصورات اور بنیادی احکام دیے گئے ہیں. کس جرم کی کیا سزا ہوگی, کن حالات میں دی جائے گی, کتنی سزا دی جائے گی, کون دے گا, اس کے نتائج اگر کچھ ہیں تو ان سے کیسے عہدہ برا ہوا جائے گا. یہ شریعت کا چھٹا بنیادی حصہ ہے جس کو جنایات کہتے ہیں, فقہ الجنایات. آپ کہہ سکتے ہیں اسلام کا فوجداری قانون, فقہ الجنایات یا کرمنل لا آف اسلام. جب یہ بات طے ہو گئی کہ معاشرے میں کچھ لوگ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں اور ہر دور میں کرتے رہے ہیں, جن کے لیے سزاؤں کا ہونا بھی ضروری ہے, جن کے لیے بعض احکام کے بارے میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ مجرموں پر کیسے منطبق ہوں گے, بعض اعمال کے بارے میں یہ تعین بھی ضروری ہے کہ یہ جرائم ہیں, تو وہاں یہ طے کرنا بھی ضروری ہے کہ مجرموں کو سزا کیسے دی جائے, مجرم کے مجرم ہونے کا تعین کیسے کیا جائے, مجرم کے مجرم ہونے کا تعین کون کرے, سزا کیسے دی جائے, سزا کا نفاذ کیسے ہو. یہ وہ شعبہ ہے جس کو قانون ضابطہ کہتے ہیں, یعنی پروسیجر لا آف اسلام. یہ اسلامی قانون کا وہ شعبہ ہے جس کو ادب القاضی کہتے ہیں. ادب القاضی یہ فقہ اسلامی کا ساتواں حصہ ہے, ساتواں بڑا شعبہ ہے. ادب القاضی پر ابھی بات کرتا ہوں. آٹھواں بڑا حصہ فقہ اسلامی کا وہ ہے جو مسلمانوں کے تعلقات کو دوسری اقوام سے منظم کرتا ہے. دوسری اقوام کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیسے منظم کیے جائیں اور کیسے مربوط کیے جائیں, یہ وہ شعبہ ہے جس کو آپ اسلام کا بین الاقوامی قانون کہہ سکتی ہیں, مسلم انٹرنیشنل لا یا انٹرنیشنل لا آف اسلام. فقہا کی اصطلاح میں یہ شعبہ سیر کہلاتا ہے. سیر سین یا را, سیر. سیر سیرت کی جمع ہے. سیرت کے معنی طرز عمل اور رویہ. سیر کے لفظی معنی ہوں گے رویے یا طرزہائے عمل. اصطلاح میں سیر سے مراد مسلمانوں کا وہ طرز عمل اور رویہ ہے جو غیر مسلموں سے ان کے تعلقات کو مرتب و منضبط کرتا ہو. غیر مسلموں میں وہ غیر مسلم بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں, اور وہ غیر مسلم بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے ملک سے باہر رہتے ہیں. پوری دنیا کے لوگوں سے تعلقات کیسے ہوں, ان تعلقات کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں. یا تو مسلمان ان میں سے کسی کے خلاف برسر جنگ ہوں گے, یا مسلمان ان کے ساتھ حالت امن میں ہوں گے, دوستی ہوگی, یا غیر جانبدار ہوں گے. تیسری شکل نہیں ہو سکتی, یا آپ غیر جانبدار ہیں یا آپ ان کے ساتھ حالت امن میں اور دوستی کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, یا آپ ان سے برسر جنگ ہیں. علم سیر میں ان تینوں شعبوں سے بات کی گئی ہے اور ان تینوں میدانوں کے احکام بیان کیے گئے. قرآن پاک میں بنیادی ہدایات موجود ہیں جس میں سے بڑا حصہ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں، کچھ سورہ بقرہ میں اور کچھ سورہ محمد میں ہے، بقیہ سورتوں میں بھی ہے لیکن زیادہ سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ بقرہ اور کچھ احکام سورہ محمد میں ہیں. احادیث میں مزید تفصیلات آئی ہیں اور فقہاء اسلام نے اس کو ایک منفرد اور الگ شعبہ علم کے طور پر مرتب کیا. یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ فقہاء اسلام قانون کی تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ بین الاقوامی قانون کو قانون کے ایک الگ شعبے کے طور پر مرتب کیا. دنیا اس تصور سے واقف نہیں تھی کہ قانون کے دو حصے ہوں، ایک ڈومیسٹک لا کہلائے، ملکی قانون کہلائے، ایک بین الاقوامی قانون کہلائے جو ملکوں اور حکومتوں اور قوموں کے درمیان تعلقات کو منظم کرے. مغربی دنیا میں جس شخص نے بین الاقوامی قانون پر سب سے پہلے کتاب لکھی، جس کو وہاں فادر آف انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے، یعنی بین الاقوامی قانون کا بابا آدم، اس کا نام تھا ہیوگو گروشیس. ہیوگو گروشیس نے 1640 عیسوی میں یعنی کم و بیش 11th century ہجری میں ایک کتاب لکھی تھی جو لا آف وار اینڈ پیس کے نام سے موجود ہے. ڈچ زبان میں تھی، اس کا انگریزی، فرینچ، جرمن اور اردو زبانوں میں ترجمے موجود ہیں. اس سے پہلے کسی مغربی زبان میں یا کسی مشرقی زبان میں کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے جس کو بین الاقوامی قانون کی کتاب کے طور پہ کہا جا سکے کہ یہ کتاب قانون جنگ پر یا قانون صلح پر یا قوموں یا ملکوں کے تعلقات کے احکام پر لکھی گئی تھی. الگ سے کوئی کتاب موجود نہیں تھی، اس لیے اہل یورپ نے اس کو فادر آف انٹرنیشنل لا کا لقب دیا. لیکن وہ یہ بھول گئے یا ان کے علم میں نہیں آیا کہ ہیوگو گروشیس کی پیدائش سے 860 سال پہلے، 860 years before the birth آف ہیوگو گروشیس، فقہاء اسلام نے بین الاقوامی قانون کے موضوع پر ایک درجن کتابیں لکھ دی تھی. ایک درجن. سب سے پہلی شخصیت جس نے بین الاقوامی قانون پر ایک کتاب لکھی وہ امام ابو حنیفہ ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا کتاب السیر ابی حنیفہ، یعنی وہ کتاب سیر جو ابو حنیفہ نے لکھی. امام ابو حنیفہ سے پہلے دنیا کی تاریخ میں کسی نے بین الاقوامی قانون کے احکام پر کوئی الگ کتاب نہیں لکھی. لیکن یہ کتاب افسوس ہے کہ ہم تک نہیں پہنچی، ضائع ہو گئی، کہیں گم ہو گئی. جو قدیم ترین کتابیں ہم تک پہنچی ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے براہ راست شاگرد رشید اور ان کے تلمیذ خاص امام محمد بن حسن شیبانی کی تین کتابیں ہیں. ان کی ایک کتاب تھی کتاب السیر الصغیر، جو بڑی مختصر کتاب تھی، غالباً طلبہ کے لیے لکھی گئی تھی. وہ کتاب آج ہمارے پاس موجود ہے، اس کا عربی میں تو اصل ہے، اس کا انگریزی ترجمہ موجود ہے، اس کا فرانسیسی اور ترکی ترجمہ موجود ہے، اور بھی شاید اور زبانوں میں ترجمے موجود ہوں، وہ آج دستیاب ہے. اس کتاب کے بعد امام محمد کو خیال ہوا کہ یہ بڑی مختصر ہے، ایک مفصل کتاب بھی لکھنی چاہیے. تو امام محمد نے ایک مفصل کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا کتاب السیر الکبیر، یعنی بڑی کتاب، یعنی آپ انگریزی میں کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ شارٹر بک آن انٹرنیشنل لا، لارجر بک آن انٹرنیشنل لا، یا میجر بک آن انٹرنیشنل لا. یہ کتاب السیر الکبیر جب امام محمد نے لکھی تو دنیا اسلام میں اس کا جشن منایا گیا، اس لیے کہ پہلی مرتبہ اس موضوع پر اتنی زخیم و مفصل کتاب لکھی گئی تھی. جس دن یہ کتاب مکمل ہوئی پورے بغداد میں اس کی سیلیبریشنز ہوئی. ہارون الرشید نے، خلیفہ نے اس میں حصہ لیا. امام محمد کے گھر سے سرکاری طور پر ایک جلوس نکالا گیا جس میں اس کتاب کی جلدیں رکھی گئیں، اور اس جلوس کی شکل میں یہ کتاب ہارون رشید تک لے جائی گئی اور امام محمد نے جا کے ہارون رشید کو دی. ہارون نے کہا کہ میرے دور حکومت میں جو اہم ترین کارنامہ وجود میں آیا ہے وہ کسی شہر کی فتح نہیں، علاقے کی فتح نہیں، کوئی اور چیز نہیں، اس کتاب کی تیاری. یہ اہم ترین کارنامہ ہے جو میرے زمانے میں اللہ تعالی کی مشیت سے وجود میں آیا. یہ کتاب بہت زخیم تھی تو امام محمد کو یہ خیال ہوا کہ ایک درمیانے درجے کی کتاب لکھیں تو انہوں نے ایک تیسری کتاب لکھنی شروع کی، کتاب السیر الوسیط، درمیانی کتاب سیر. یہ کتاب نامکمل طور پر مخطوطے کی شکل میں موجود ہے اور استنبول کے کتب خانے سلیمانیہ میں موجود ہے. انہوں نے یہ کتاب مکمل کی تھی یا نہیں کی تھی یہ معلوم نہیں، لیکن ایک نامکمل نسخہ وہاں موجود ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ ھذا آخر ما الفہ محمد بن الحسن، یہ وہ آخری کتاب ہے جو محمد بن حسن نے یعنی امام محمد نے تالیف فرمائی. امام محمد کے زمانے میں اور کئی حضرات نے اس موضوع پر کتابیں لکھی، جن میں سے کم و بیش 6 کتابیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، چھپی ہوئی موجود ہیں، میرے ذاتی کتب خانے میں ہیں، جو دوسری صدی ہجری میں لکھی گئی. لہذا یہ کہنا کہ بین الاقوامی قانون کا بابا آدم کوئی ڈچ قانون داں یا کوئی اور قانون داں ہے، یہ حقائق کے اعتبار سے غلط ہے. بین الاقوامی قانون کا اگر کوئی شخص بابا آدم ہو سکتا ہے تو یا تو امام حنیفہ ہیں جنہوں نے پہلے کتاب لکھی، یا وہ شخصیت ہے جس کی کتابیں آج موجود ہیں، وہ امام محمد بن حسن شیبانی ہیں.